بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ پہ موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ ڈراما سیریل، ٹاک شوز، دستاویزی فلمیں اور مختلف دیگر موضوعات پر پروگرام ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا رجوع کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ اس طرح ہے، urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی کو بیان مذاکرات میں پیدا ہونے والے تعطل کی اصل وجہ قرار دیا ہے. ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت سے گھریلو گیس کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. پاکستان میں حکومت نے یوٹیلٹی اسٹورز پر پانچ چیزوں پر سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے. غاصب سنی حکومت کی فوجیوں نے جنین کے علاقے پر حملہ کیا ہے. اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے غیر جانبدارانہ موقف کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کو سعودی عرب کے گمراہ کن پروپیگنڈے اور جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی کو ویانہ مذاکرات میں پیدا ہونے والے تعطل کی اصل وجہ قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ویانہ مذاکرات کی موجودہ صورتحال زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ پائیدار، مضبوط اور منصفانہ معاہدے کے لیے حکومت امریکہ کو حقیقت پسندانہ اور جرات مندانہ فیصلوں کے ذریعے ماضی کی غلطیوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالہ کرنا ہوگا. حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی وساطت سے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے کا ذکر کرتے ہوئے امریکی کانگریس میں منظور کیے جانے والے تازہ ایران مخالف بل پر بھی کڑی نکتہ چینی کی. ایران کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے درمیان ہونے والی بات چیت میں یمن، افغانستان اور یوکرین سمیت علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ویانہ مذاکرات کے نام سے موسوم پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی فیصلوں کو انتہائی اہم بتایا. انہوں نے یمن کی جنگ بندی میں ایران کے تعمیری کردار اور حمایت کی بھی قدردانی کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت اور فطری سفارتی تعلقات کی سمت واپسی کے سفر کو بھی خوشائند قرار دیا. ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور راہداری کے امور کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ گزشتہ ایرانی سال کے دوران میر جاوا سرحدی ٹرمینل سے پاکستان کے لیے 10,56,361 ٹن اشیاء اور مصنوعات برآمد کی گئیں۔ صوبے سیستان و بلوچستان کے نقل و حمل اور راہداری کے امور کے ڈائریکٹر جنرل ایوب کرد نے کہا کہ یہ مصنوعات 46,129 ٹرکوں کے ذریعے برآمد کی گئیں، جس میں اس سے قبل سال کے مقابلے میں 53% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے دوران بھی پاکستان کے لیے ایران کی برآمدات کا سلسلہ جاری رہا ہے اور روزانہ عام طور سے 300 سے زائد ٹرکوں سے درآمدات ہوتی نہیں۔ واضح ہے ایران اور پاکستان کے درمیان میر جاوا کے راستے قانونی تجارتی لین دین ہوتی ہے، جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان عراق کے بعد سب سے طویل مشترکہ سرحدیں ملتی ہیں۔ ایران اور اقوام متحدہ تجارتی سفارتکاری کے تربیتی پروگرام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران اور اقوام متحدہ کے تعاون سے جدید تجارتی سفارتکاری کا 2 روزہ تربیتی ورکشاپ ہفتے سے تہران میں شروع ہوا ہے۔ اس ورکشاپ میں وزارت خارجہ کے اقتصادی اور عالمی امور کے ماہرین کے علاوہ متعلقہ وزارت خانوں کے اعلی افسران حصہ لے رہے ہیں۔ ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد بین الاقوامی تجارتی نظام میں آنے والی تبدیلیوں اور تجارتی سفارتکاری کو آگے بڑھانے والے ترقی پذیر ملکوں کے تجربات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مرکز برائے بین الاقوامی تجارت ITC کے ماہرین اس 2 روزہ ورکشاپ میں شریک سفارتکاروں اور افسران کو تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ بیرونی تجارت اور خاص طور سے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تجارتی لین کا فروغ ایران کی اقتصادی سفارتکاری کی ترجیحات میں شامل ہے، جس میں اقتصادی ماہرین اور بیرونی ملک سفارت خانوں میں تعینات تجارتی اتاشی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ سے زائد غیر ملکی طلبہ و طالبات ایرانی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزارت تعلیم کے شعبہ بین الاقوامی امور کے ڈائریکٹر ابوالفضل کمالی نے بتایا ہے کہ ایران کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے 5,27,000 غیر ملکی طالب علموں کی بڑی تعداد کا تعلق افغانستان مہاجرین سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ تعداد میں پاکستان، بنگلہ دیش، عراق اور دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات بھی ایرانی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ابوالفضل کمالی کا کہنا تھا کہ ایران کی وزارت تعلیم نے غیر ملکی بچوں کو مناسب تعلیمی ماحول فراہم کیا اور خاص طور پر افغان مہاجرین کے بچوں کے لیے 22 خصوصی اسکول قائم کر رکھے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر ملکی بچے خصوصاً اسکولوں میں جانے کے پابند نہیں ہیں اور عام اسکولوں میں بھی داخلے لینے کے مجاز ہیں۔ وزارت تعلیم کے مذکورہ عہدیدار کا کہنا تھا کہ حتیٰ غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے والے افغان مہاجرین کے بچے بھی ایران کے اسکولوں میں داخلہ لے سکتے ہیں اور ان کے والدین سے کسی بھی قسم کا معاوضہ یا قانونی سفری دستاویزات بھی طلب نہیں کی جائیں گی۔ واضح ہے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے چند برس قبل یہ احکامات صادر فرمائے تھے کہ ملک میں قانونی یا غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان مہاجرین کے بچے تعلیم سے محروم نہ رہیں اور اس کے لیے تمام تر اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت سے گھریلو گیس کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں سنیچر کو گھریلو گیس کی قیمت میں 50 روپے فی سلنڈر اضافہ کر دیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد گھریلو گیس 999.50 روپے فی سلنڈر ہو گئی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان میں رواں مہینے کے آغاز میں ہی کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 102 روپے فی سلنڈر اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 2,355.50 روپے ہو گئی۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق LPG گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے پر کانگریس پارٹی نے مودی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے بڑھی ہوئی قیمت فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان نے نئی دہلی میں پارٹی کے صدر دفتر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کھانا پکانے کی گیس اب ملک کے متوسط اور غریب طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت میں عوام کے کچن کا چولہا مہنگائی کی آگ سے جل رہا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے یوٹیلٹی اسٹوروں پر صرف 5 چیزوں پر سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق اب پاکستان کے یوٹیلٹی اسٹوروں پر 19 کی بجائے صرف 5 چیزوں پر سبسڈی دی جائے گی۔ جن چیزوں پر سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا ہے ان میں چینی، آٹا، گھی اور چاول شامل ہیں۔ پاکستانی میڈیا نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ یوٹیلٹی اسٹوروں پر شکر 70 روپے فی کلو فروخت ہوگی اور ایک مہینے میں ایک شناختی کارڈ پر 5 کلو شکر خریدی جا سکے گی۔ 10 کلو آٹے تک کا تھیلا 400 روپے میں دستیاب ہوگا اور ایک شناختی کارڈ پر 40 کلو آٹا خریدا جا سکے گا۔ دوسری طرف خبر ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ رپورٹوں میں آٹا ڈیلر ایسوسیشن کے حوالے سے آٹے کے بحران کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ آٹا نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں میں کافی پریشانی پائی جاتی ہے۔ غاصب سینی حکومت کے فوجیوں نے جنین کے مغرب میں سیلا الحارثیہ نامی علاقے پر حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا، جبکہ فلسطینی قیدی عمر جرادت کے گھر کو دھماکے سے تباہ کر دیا۔ الاحد کی رپورٹ کے مطابق عمر جرادات نامی فلسطینی قیدی گزشتہ سال دسمبر سے ایک مزاحمتی کارروائی انجام دینے کی بنا پر جس میں جنین کے قریب ایک سیونی ہلاک ہو گیا تھا حراست میں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب سینی حکومت نے اس فلسطینی قیدی کے 2 بھائیوں اور اس کی والدہ کو بھی حراست میں لے رکھا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ سیونی فوجیوں نے اس فلسطینی کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے جنین کے مغرب میں سیلۃ الحارثیہ پر حملے کے دوران فائرنگ بھی کی، جس میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل جمعے کی رات پریس ذرائع نے اعلان کیا کہ شمال مغربی غرب اردن میں بارودی سیونی دہشت گردوں کی یلغار میں 50 فلسطینی غرب اردن میں باوردی سیہونی دہشت گردوں کی یلغار میں 50 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق سیہونی دہشت گردوں نے گزشتہ شب شمال مغربی اردن کے دیہی علاقوں کریووت اور بیت دجن پر دھاوا بول دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سیہونی فوجیوں نے اس حملے میں آنسو گیس کے شیل بھی داغے، فائرنگ بھی کی، جس کے نتیجے میں 50 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے سیہونی بستیوں کی تعمیر کے خلاف مظاہرے بھی کیے۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے کے بعد سے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں سیہونی دہشت گردوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران دسیوں فلسطینی سیہونی دہشت گردوں کی فائرنگ میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی جوابی اور شہادت پسندانہ کاروائیوں میں 16 سیہونی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سیہونی حکومت سیہونی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے مقبوضہ علاقوں کی آبادی کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سیہونیوں کے مفاد میں صورتحال تبدیل کی جا سکے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب سیہونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی جدوجہد کو فطری رد عمل سے تعبیر کرتے ہوئے اس جدوجہد کو فلسطینی عوام کا قانونی حق قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے مسجد الاقصی پر غاصب سیہونیوں کی جہریت اور فلسطین کے مقدس مقامات میں نہتے فلسطینی نمازیوں پر سیہونیوں کی وحشیانہ بربریت کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غاصب سیہونی حکومت اپنے زوال کی طرف مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور غاصبوں کے خلاف جدوجہد فلسطینیوں کا قانونی حق ہے۔ سعید خطیب زادے نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نسل پرست غاصب سیہونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غاصب سیہونیوں کے مقابلے میں دفاع کی ضرورت پر تاکید کی اور اپنے دفاع کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں اور حکومتوں نے اس بین الاقوامی اداروں کی جانب سے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے فلسطین کے دفاع اور مسجد الاقصی کی نجات نیز مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے عالم اسلام میں اتحاد اور اس کے تحفظ کی ضرورت پر تاکید کی اور بعض عرب ملکوں کی جانب سے غاصب سینی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کو فلسطینیوں سے غداری قرار دیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے غیر جانبدارانہ موقف کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کو سعودی عرب کے گمراہ کن پروپیگنڈے اور جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے یمن کے مسائل میں سعودی کردار کے بارے میں ریاض کے پروپیگنڈے کو گمراہ کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اپنے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے یمن کے حقائق تحریف کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ سعودی عرب کے پروپیگنڈے میں نہ آئے اور یمن کے سلسلے میں اپنا غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے اس سے قبل کہا تھا کہ یمن پر جاری سعودی اتحاد کی جارحیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جہر ممالک جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں اور وہ سنا کا بین الاقوامی ایئرپورٹ کھولنے سے گریز اور ایندھن اور غذائی اشیاء کے حامل بحری جہازوں کو الحدیدہ بندرگاہ پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ واضح ہے تقریباً 1 ماہ قبل یمن میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے، مگر سعودی اتحاد نے کبھی اس جنگ بندی پر عمل نہیں کیا ہے اور اس کی جانب سے مسلسل خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے، جبکہ سعودی اتحاد کو یمن کی مسلح افواج کی جانب سے ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں۔ محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں۔ کر مدینے کر مدینے کی بات ہے واعظ چھوڑو رو قصور کی باتیں چھوڑو رو قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا اس دل نا صبور کی باتیں اس دل نا صبور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا۔
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزیات کو، کیفیات کو، احساسات کو۔ اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے۔ لہذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مارکے کو سر کریں گے تو اپنے ارادہ و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں، زید کے سلسلے میں، بکر کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے، اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے۔ لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر 3, 4, 5, یا 10 سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے 10 سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا، ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے۔ اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے، نہیں، اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے۔
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں۔ کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے، سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں، بٹ چکے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے، جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما. کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے، ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے، ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی. لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق بكم عن سبيله، کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے، بلکہ ایک راستے کی طرف، ایک راستے پہ چلو سب. تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے؟ خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہ دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے.
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے، نہیں. امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے. جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے. چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا. بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے. دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو. والامام امام ولو کان غلاما, اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے, آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے. دیکھیے یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے, بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے, رسالت کے لیے, غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے, اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے, اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے, جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی, تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی, اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے, اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کی زندگی پر اثر کتنا ہوگا. دیکھیے نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے, بعض میں کم ہے بعض میں زیادہ ہے, لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے, وہ ذرہ بین ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا, یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا, یعنی کیا, یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے, اس کے وہاں کوئی سوس, کوئی فریب, کوئی دھوکہ یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے, بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے, جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے, وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے, جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے, تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہمغم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں, اپنی آخرت کو سنواریں, ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص مات پر یقین نہیں رکھتا ہے, اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے, ماد وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے, یعنی اصلا اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا, جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا, وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کر دے گا, حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے, تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا, اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے, تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی, تو اس کی زندگی میں پشمردگی, افسردگی, یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے, قیامت کے اوپر ہے, تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی, تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا, تو اس کی زندگی نہایت سکون, اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہٰذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا, خاص کر ماں باپ کا, ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے, لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا, اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے, جو تعلقات ہیں, وہ قوی ہوں, مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں, ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے, دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے, کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے, ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے, اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز, کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو نا مرد جو ہے بیجا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بیجا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے, ان کو ادراک کر سکے, اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے, تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے، تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا، بچے کی پرورش کرنا، حاملہ ہونا، اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا، لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، اس نوزاد کے لیے، اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، وہ معاوضہ لے سکتی ہے، اس کے عوض لے سکتی ہے. لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی، گھر کی دیکھ ریکھ، یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے، اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے، وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ان کی پرورش کا اہتمام کرے، گھر کی سرپرستی کرے. یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو، جو بھی اہم فیصلہ ہو، مشورے کے ساتھ ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تہران